السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان:
افغانستان میں دیر پا امن کے لیے اسلام آباد اور کابل کے درمیان تناؤ میں کمی ضروری ہے، روابط میں تلخی سے مصالحت کا عمل متاثر ہوگا، پاکستانی قانون سازوں کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں، ترکی کی فوج نے کہا ہے کہ اس کے لڑاکا طیاروں نے ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں کرد باغیوں کے 17 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہزارہا صومالی باشندے جنگ زدہ ملک یمن سے واپس آ رہے ہیں، باوجود کہ ان کے اپنے ملک میں انسانی مسائل کا شدید بحران ہے۔ عراق کے مشرقی صوبے دیالہ میں پیر کی شام گئے ہونے والے 2 خودکش بم حملوں میں کم از کم 40 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ اور امریکی ریاست میزوری کے شہر فرگوسن میں پیر کی رات پولیس نے 20 سے زیادہ احتجاجیوں کو گرفتار کیا ہے، جہاں بد امنی پھیلی ہوئی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان میں طالبان کے تازہ حملوں کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات ایک بار پھر کشیدہ ہو رہے ہیں، جبکہ دونوں ملکوں کے قانون سازوں نے تناؤ کو کم کرنے کے لیے کوششوں پر زور دیا ہے۔ اور امریکی محکمہ خارجہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ حالیہ پرتشدد واقعات کی وجہ سے امن مذاکرات کی کوششوں پر زد نہیں پڑے گی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں قانون سازوں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان تعلقات میں تناؤ سے مصالحتی عمل پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے، اس لیے دونوں حکومتوں کو چاہیے کہ وہ دیر پا امن کے قیام کے لیے دو طرفہ تعاون کو یقینی بنائیں۔ افغانستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد صدر اشرف غنی کی طرف سے پاکستان پر تنقید کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون پر زور دیا تھا۔ صدر اشرف غنی نے پیر کو ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان میں اب بھی دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں جن کو ختم ہونا چاہیے۔ ان کے اس بیان پر پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا کہ خود پاکستان کو بدترین دہشت گردی کا سامنا ہے، جس میں اب تک 60,000 سے زائد پاکستانی اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خطے میں دیر پا امن کے قیام کے لیے اسلام آباد اور کابل کے درمیان تناؤ میں کمی اشد ضروری ہے۔
اثرات لازمی بات ہے کہ جو ڈائیلاگ پروسیس ہے اس کو بھی پڑے گا، اس کے اور بھی ڈائنامکس ہیں۔ وہاں پر ملا عمر کے جانے کے بعد بھی ایک صورتحال بنی ہے، یہ ایک ریئیکشن کے طور پر انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ اس کو ڈیفیوز کرنا بہت پاکستان کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے گورنمنٹ کو، اور جو باقی فورمز ہیں پیپل ٹو پیپل، ان سب میں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس ایشو کو ڈیفیوز کر سکیں۔ امن کے لیے، اس خطے میں پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ حالات کو ڈیفیوز کریں۔
سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم کہتے ہیں کہ افغانستان میں بد امنی کسی بھی طور پاکستان کے مفاد میں نہیں۔
میرے خیال میں دے شوڈ سٹ ٹوگیدر اینڈ سی کہ دیر از نو کوسچن کہ پاکستان کسی لحاظ سے بھی اپنے افغان بھائیوں کے لیے کوئی مصیبت کریٹ کرتا ہو، اور کیوں کرے گا؟ ہماری اپنی پلیٹ بھری ہوئی ہے، ہمارے اپنے مسائل ہیں۔ اس بیلٹ کی جو ان کے بارڈرنگ پروونسز ہیں، وہاں سے لوگ آ کے پاکستان میں مسائل پیدا کرتے ہیں، اور اس طرح کی ٹیررسٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی نہ پاکستان کے مفاد میں نہ ان کے مفاد میں۔ تو ہمیں واچ فل ہونا ہے، اور یہ ذمہ داری جتنی ہماری ہے اتنی افغانستان کی بھی ہے، اور اتنی ہمارے دوستوں کی بھی ہے۔
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا محمد افضل نے کہا کہ پاکستان کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ افغانستان کے تحفظات کو دور کرے۔
ہم جو اپنے علاقے کے اندر ضرب عضب کر رہے ہیں اس کے باوجود پاکستان میں بھی گاہے بگاہے کبھی نہ کبھی دھماکے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ بالکل 100% نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ملک کے اندر طالبان ختم ہو گئے ہیں۔ اس کو یہی سمجھوں گا کہ یہ ایک ڈو مور میسج ہے، میں اس کو بلیم کی زمرے میں نہیں لوں گا، اور اگر کوئی دوست ہمارا ڈو مور میسج دیتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔
واضح ہے کہ افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے بیان کے بعد امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان جان کربی نے معمول کی روزانہ کی نیوز بریفنگ میں کہا تھا کہ واشنگٹن کے پاس ایسی مخصوص انٹیلیجنس معلومات نہیں ہیں جن کی بنیاد پہ کہا جا سکے کہ افغانستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں پاکستان ہی ملوث ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کہ وہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کریں اور سرحد کی دونوں جانب طالبان کی حملوں کی صلاحیت کو کم کیا جائے. انہوں نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ دہشت گردوں کے حملوں کی وجہ سے امن کا عمل پٹڑی سے نہیں اترنا چاہیے. افغانستان میں مصالحت کی کوششوں کے سلسلے میں حال ہی میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا اور پہلی مرتبہ 7 جولائی کو اسلام آباد کے قریب سیاحتی علاقے مری میں افغان طالبان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات ہوئے. بات چیت کا دوسرا دور گزشتہ ماہ کے اواخر میں پاکستان میں ہی طے تھا, لیکن طالبان کے سربراہ ملا عمر کے انتقال کی خبروں کی تصدیق کے بعد مذاکرات کا عمل مؤخر کر دیا گیا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی دفاع کے ایک وفد نے پاکستان کے محکمہ دفاع کے حکام سے ملاقات کی ہے. دونوں ملکوں کے وفود نے علاقائی سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
امریکہ نے کہا ہے کہ خطے میں حصول امن کے لیے پاکستان دیگر ممالک خصوصاً افغانستان سے تعاون کر رہا ہے, اور افغانستان سے بین الاقوامی افواج کے انخلاء کے تناظر میں بھی پاکستان کا کردار اہم ہے. یہ بات امریکہ کی وزارت دفاع کی پرنسپل ڈپٹی سیکرٹری کیلی میکسمین نے منگل کو پاکستان کے سیکرٹری دفاع محمد عالم خٹک سے راولپنڈی میں ملاقات کے دوران کہی. محترمہ میکسمین ایک وفد کے ہمراہ پاکستان میں ہیں جو پاک امریکہ دفاعی مشاورتی گروپ کے سلسلے میں پاکستانی عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہا ہے. وفد میں امریکی محکمہ دفاع اور خارجہ کے حکام بھی شامل ہیں. پاکستانی وزارت دفاع سے جاری ایک بیان کے مطابق دونوں ملکوں کے وفود نے دفاعی تعاون کے شعبے میں تمام حل طلب امور پر تفصیل سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے امید کا اظہار کیا کہ انہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. پاکستانی سیکرٹری دفاع محمد عالم خٹک کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں استحکام کی لڑائی میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے, لہذا دونوں ملکوں کے دفاعی شعبے میں تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. ان کے بقول پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عزم آپریشن شروع کر رکھا ہے اور ان کا ملک دہشت گردوں کا یہاں سے صفایا کرنے کے لیے پرعزم ہے. عالم خٹک نے افغان حکومت کو فراہم کی جانے والی مدد اور تعاون سے متعلق بھی وفد کو بتایا. بیان کے مطابق امریکی حکام نے طالبان اور افغان حکومت کے مابین مذاکرات کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ برسوں کے دوران سفارتی اور عسکری سطح پر تعلقات میں خاصی بہتری دیکھنے میں آئی ہے اور دونوں ملکوں کے کئی اعلیٰ سطحی عہدیدار ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کر چکے ہیں. شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ تصور کیے جانے والے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال جون میں پاکستانی فوج کی طرف سے شروع کیے گئے آپریشن ضرب عزم کو امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری انسداد دہشت گردی میں بہت اہم قرار دیتی ہے. گزشتہ ماہ ہی پاکستان نے افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان پہلی براہ راست ملاقات کی میزبانی کی تھی, جس میں امریکہ اور چین کے حکام بھی بطور مبصر موجود تھے. اس سلسلے کی دوسری ملاقات طالبان کے امیر ملا عمر کے انتقال کی خبروں کے بعد مؤخر کر دی گئی تھی, لیکن پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ چکے ہیں کہ یہ سلسلہ مؤخر ہوا ہے, ختم نہیں, اور پاکستان پڑوسی ملک افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنی بھرپور حمایت اور تعاون جاری رکھے گا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
منگل کو پاکستان میں اقلیتوں کا قومی دن منایا گیا. اس کا مقصد پاکستان مقیم اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا اعادہ اور ملک کی ترقی میں ان کے کردار کو سراہنا ہے. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
پاکستان میں 11 اگست کو ملک میں آباد غیر مسلم آبادی یعنی اقلیتوں کا دن منایا جا رہا ہے. 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے پہلی آئین ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کے تمام شہری ریاست کی نظر میں برابر ہیں اور اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. پاکستان کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے, مگر ملک میں کئی دیگر مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں جو تعلیم, طب اور افواج سمیت مختلف شعبوں میں ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں. اس دن کی مناسبت سے وزیر اعظم پاکستان نے بھی معاشرے میں اقلیتی برادری کے کردار کو سراہا اور پاکستان میں آباد تمام غیر مسلم برادریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا. اس موقع پر سندھ سے تعلق رکھنے والے ہندو برادری کے نمائندے اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار ونگپانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے جھنڈے میں سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مذہب اور روایات پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کمزور طبقات کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جس میں اقلیتیں بھی شامل ہیں، جس سے نمٹنے کے لیے ہمیں مزید اقدامات کرنے ہوں گے۔
میں چاہ رہا ہوں کہ آج کا دن جو ہے سارے حکمرانوں کو جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے کہ آج کے دن پر اسپیشلی مائنارٹیز کے لیے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر آج کل بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، اسپیشلی قصور کا واقعہ ہوا، کبھی وومن پروٹیکشن کے حوالے سے مسئلے ہوئے، مگر اسپیشلی ہیومن رائٹس کے جو مسئلے میں اس میں مائنارٹیز زیادہ ٹارگیٹ ہے، تو آج کے دن کی اہمیت اسپیشلی اس وقت کے حالات میں بہت زیادہ ہے۔
قائد اعظم نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ آپ کا تعلق خواہ کسی بھی مذہب، ذات یا فرقے سے ہو، اس کا ریاست سے کوئی سروکار نہیں۔ پاکستان نے 2009 میں 11 اگست کو اقلیتوں کا دن قرار دیا تھا اور ہر سال اس دن کے حوالے سے مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ملائیشیا ایئر لائنز کی پچھلے سال مشرقی یوکرین میں تباہ ہو جانے والی پرواز MH17 کی تفتیش کرنے والوں کو کچھ ٹکڑے ملے ہیں جو زمین سے فضا میں مار کیے جانے والے روسی میزائل کے ہو سکتے ہیں۔ ہالینڈ کے وکلائے استغاثہ نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ بیلجیم، آسٹریلیا، یوکرین، ملائیشیا اور ہالینڈ کے تفتیش کار جو ملائیشیا کے اس طیارے کو تباہ کرنے کے لیے مجرمانہ عوامل کی تفتیش کر رہے ہیں، ان متعدد ٹکڑوں کا تجزیہ کریں گے جو ممکنہ طور پر بک میزائل شکن کے نظام کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ وکلائے استغاثہ کا کہنا ہے کہ ان ٹکڑوں سے یہ اطلاع حاصل کرنے میں مدد ملے گی کہ MH17 کو تباہ کرنے میں کس کا ہاتھ تھا۔ MH17 فلائٹ پچھلے سال 17 جولائی کو دونیتسک کے یوکرینی علاقے میں گر کر تباہ ہو گئی تھی، جو روس نواز علیحدگی پسند جنگجوؤں کے قبضے والا علاقہ ہے۔ یوکرین کی فورسز اور علیحدگی پسندوں کے درمیان مشرقی یوکرین میں ایک بار پھر شدید لڑائی کی اطلاعات ملی ہیں، اور اسی تناظر میں صدر پیٹرو پوروشینکو نے اپنے وزیر خارجہ سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر جرمنی، فرانس اور روس کے اپنے ہم منصبوں سے بات چیت کریں۔ یوکرین کے صدر کی ویب سائٹ کے مطابق لگ بھگ 200 علیحدگی پسند جنگجوؤں نے ٹینکوں کی مدد سے نوولاپسا نامی گاؤں پر حملہ کیا۔ یہ گاؤں علیحدگی پسندوں کے مضبوط گڑھ دونیتسک اور حکومت کے زیر کنٹرول علاقے ساحلی شہر ماریوپول کے درمیان واقع ہے۔ یوکرین کی فوج کے سربراہ وکٹر موزینکو نے صدر پوروشینکو کو بتایا کہ اس حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ بعض دیگر اطلاعات کے مطابق سرکاری فورسز بعد ازاں نوولاسپا سے باہر نکل گئیں۔ باغیوں کے حکام نے نوولاسپا پر حملے کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ باغیوں کے یونٹس پہلے ہی یہاں موجود تھے، اور یہ الزام عائد کیا کہ یوکرینی فورسز نے گاؤں پر گولہ باری کی۔ صدر پوروشینکو نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ انہوں نے اپنے وزیر خارجہ پاولو کلیمن کو حکم دیا ہے کہ وہ مشرقی خطے میں بڑھتے ہوئے تشدد پر جرمنی، فرانس اور روس کے وزرائے خارجہ کے ساتھ فوری مشاورت کریں۔ رواں سال فروری میں ایک جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا جس میں فریقین کو اس کی پاسداری کا کہتے ہوئے اگلے مورچوں سے بھاری ہتھیار ہٹانے کو کہا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود مشرقی یوکرین سے آئے روز لڑائی کی اطلاعات آتی رہتی ہیں۔ ترکی کی فوج نے کہا ہے کہ اس کے لڑاکا طیاروں نے ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں کرد باغیوں کے 17 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ منگل کو جاری کیے گئے ایک بیان میں بتایا گیا کہ ان حملوں کا ہدف ایران اور عراق کی سرحد کے قریب واقع صوبے ہکاری میں کردستان ورکرز پارٹی کے ٹھکانے تھے۔ ان فضائی کاروائیوں سے ایک روز قبل پڑوسی صوبے شرناک میں باغیوں کے مشتبہ حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ رات کو دیر گئے کرد باغیوں نے ایک فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کر کے ایک ترکی فوجی کو ہلاک کر دیا۔ گزشتہ ماہ کے اواخر سے ترکی شمال مشرقی عراق میں PKK کے اہداف کو نشانہ بنانا شروع کیا تھا۔ ترک فورسز نے شام میں شدت پسند گروپ داعش کے عسکریت پسندوں کے خلاف بھی کاروائیاں کی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ہزاروں صومالی باشندے جنگ زدہ ملک یمن سے واپس آ رہے ہیں، باوجود کہ ان کے اپنے ملک میں انسانی مسائل کا شدید بحران ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے منگل کے روز کہا کہ مارچ سے اب تک 29,000 افراد یمن سے صومالیہ پہنچے ہیں، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں، جبکہ آئندہ مہینوں میں مزید افراد کی واپسی کی توقع ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ہزارہا کی تعداد میں صومالی باشندوں کی آمد سے جہاں پہلے سے ہی لوگ سخت مسائل کا شکار ہیں، مزید بوجھ پڑ جائے گا۔ 10 لاکھ سے زیادہ صومالی باشندے ملک میں ہی بے گھر ہیں، جبکہ اندازاً 30 لاکھ سے زیادہ کو خوراک اور پانی کی شدید ضرورت ہے۔ امریکی ریاست میزوری کے شہر فرگوسن میں پیر کی رات پولیس نے 20 سے زیادہ احتجاجیوں کو گرفتار کیا۔ پچھلے سال ایک نہتے سیاہ فام نوجوان مائیکل براؤن کی سفید فام پولیس افسر کی گولی سے ہلاکت کے بعد سے یہ شہر بدامنی کا شکار ہے. حکام کی جانب سے ہنگامی حالت کے نفاذ کے باوجود سینٹ لوئس کے مضافات میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کو نہیں روکا جا سکا. ویسٹ فلوریسنٹ ایونیو پر جہاں پچھلے سال بھی لوٹ مار اور بلوے ہوئے تھے, رات گئے درجنوں مظاہرین نے پولیس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہنگامے جاری رکھے اور ٹریفک میں رکاوٹ پیدا کی. چند گھنٹے پہلے احتجاجیوں نے شام کے مصروف اوقات میں ایک بڑی شاہراہ کو روک دیا, جس کے بعد پولیس نے بڑی تعداد میں مظاہرین کو گرفتار کر لیا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار پین فراباخ نے فرگوسن سے یہ رپورٹ ارسال کی ہے, سنتے ہیں سعدیہ اسد سے.
فرگوسن مزوری میں رات ہوتے ہی مظاہرین اور پولیس کے درمیان اضطراب میں اضافہ دیکھنے میں آیا. درجنوں مظاہرین نے اس شاہراہ سے دور رہنے کے پولیس کے حکم سے بارہا روگردانی کی اور ٹریفک میں خلل ڈالا, جس پر گزشتہ برس لوٹ مار اور ہنگامے ہوئے تھے. ایسے میں جب مائیکل براؤن کی برسی کے موقع پر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے, بعض افراد نے اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کی ہے جہاں پر گولی لگنے کے بعد مائیکل براؤن کی ہلاکت ہوئی تھی. فرگوسن کے ایک رہائشی میل سٹیف کہتے ہیں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے. تاہم مائیکل براؤن کی ہلاکت سے ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جسے دبا دیا گیا تھا. مجھے یہ سب اچھا لگ رہا ہے, اس میں بہت طاقت ہے. سینٹ لوئس کی ایک رہائشی ٹیفنی شان کے الفاظ, عام لوگوں کے ذہنوں, سرگرم کارکنوں, مظاہرین اور تبدیلی کے خواہاں افراد کے ذہنوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے. کافی حد تک تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے. ایک ایسی آگہی آئی ہے جس کا تصور بھی نہیں تھا. تاہم اس تبدیلی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ٹیفنی کہتی ہے کہ ابھی بہت کچھ ویسا ہی ہے. ہمارے ساتھ لوگوں کا رویہ اور ہمارے عمل پر ان کا رد عمل تبدیل نہیں ہوا. ہمارے متعلق کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. سینٹ لوئس کاؤنٹی میں مزید ہنگامہ آرائی پر قابو پانے کے لیے ہنگامی حالات نافذ کر دیے گئے ہیں, جہاں پر اس کے بعد پولیس کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا ہے جب پولیس کے ہاتھوں گولی لگنے سے ایک نوجوان شدید زخمی ہو گیا. پولیس کا الزام تھا کہ اس نے ان پر گولی چلائی تھی. موقع پر موجود لوگوں نے ان خدشات کو بے بنیاد قرار دیا ہے. ٹیفنی شان کہتی ہیں,
violence is going to happen, I don't want to minimize it at all because it's a problem, no one agrees with it, but it's going to happen regardless.
تشدد کی لہر اٹھ رہی ہے اور میں اس کے اثر کو کم نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے. کوئی بھی اس سے متفق نہیں, تاہم اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پانی سے بھری بوتلوں اور پتھروں کا سامنا کرتے ہوئے پولیس مظاہرین کو شاہراہوں پر جمع ہونے اور ٹریفک جام کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. میل سٹیف کا کہنا ہے,
This is a lot milder than last year. I mean, last year it was unexpected. It was a large body of people, so it was
یہ سب گزشتہ برس سے کم ہے. میرا مطلب ہے گزشتہ برس بہت زیادہ لوگ تھے, جیسا کہ توقع نہیں تھی, اور اس کے نتائج بھی ذرا ڈرامائی تھے. اس برس یہ سب مثبت ہے اور زیادہ طاقتور بھی. یہ الفاظ تھے فرگوسن کے ایک رہائشی میل سٹیف کے. ایسے میں جب مزید مظاہروں کی توقع ہے, پولیس نے لوگوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
توقع ہے کہ ایران بہت جلد اس امریکی صحافی کے بارے میں فیصلہ سنا دے گا جسے جاسوسی کے الزام میں ایک سال سے زیادہ عرصے سے حراست میں رکھا گیا ہے. واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جیسن رضائیان کے مقدمے کی چوتھی اور آخری سماعت پیر کے روز ایران کی ایک عدالت میں ہوئی. جرم ثابت ہونے کی صورت میں اسے 10 سے 20 سال تک کی قید ہو سکتی ہے. مزید تفصیلات سلاتس کا ہوک کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
جیسن رضائیان کو 2014 میں ان کی اہلیہ اور دیگر دو افراد سمیت حراست میں لیا گیا تھا. ان پر جاسوسی اور ایران کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا الزام تھا. بعد میں دیگر افراد کو رہا کر دیا گیا تھا, تاہم واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جیسن رضائیان قید میں رہے. پیر کے روز ان کی والدہ میری رضائیان نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کا بیٹا ایران اور امریکہ کے مابین سیاسی کھیل میں پھنسا ہوا ہے.
جیسن از اے ڈوئل سٹیزن اینڈ ہی از پیئنگ دی پرائس آف دی سسپیشن.
جیسن دوہری شہریت رکھتا ہے اور وہ دونوں ملکوں کے مابین گزشتہ 37 برسوں سے زیادہ عرصے سے جاری کشیدگی, شکوک و شبہات اور نفسیاتی جنگ کی قیمت چکا رہا ہے. ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کی عدالتیں خود مختار ہے، لیکن یہ سب کچھ دروازوں کے پیچھے ہو رہا ہے۔ جیسن کے خاندان کا ہمیشہ سے اصرار ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ ایک دفعہ پھر جیسن کی والدہ کے الفاظ،
I'm challenging those people who arrested him and are trying him to show the evidence that they are using.
میں ان لوگوں کو جنہوں نے جیسن کو حراست میں لیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، چیلنج کرتی ہوں کہ وہ ان شواہد کو سامنے لائیں جن کی بنیاد پر وہ جیسن پر جاسوسی کا الزام لگا رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ معلومات شائع کریں اور سماعت کی ریکارڈنگ کو عوام کے سامنے لائیں، تاکہ ایران اور امریکہ کے لوگ دیکھ سکیں کہ جیسن نے واقعی ایران کو نقصان پہنچایا ہے یا نہیں۔ امریکہ نے پیر کے روز ایک دفعہ پھر اپنے مطالبے کو دہرایا ہے کہ جیسن اور دیگر امریکیوں کو رہا کر دیا جائے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کے الفاظ،
We continue to call for his immediate release as well as that of Saeed Abedini.
ہم اس کی فوری رہائی کا مطالبہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی سعید عابدینی اور عامر حکمتی کی بھی۔ اور ہم ایران سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رابرٹ لیونسن کو ڈھونڈنے میں ایران ہمارے ساتھ تعاون کرے، تاکہ یہ تمام لوگ اپنے احباب سے مل سکیں۔ دوسری جانب واشنگٹن پوسٹ بھی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں ایران کے خلاف مقدمہ دائر کر چکا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ مچھر کے کاٹنے سے اب تک ہمیں صرف ملیریا کے مرض کا علم تھا، لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے ڈینگی یا ڈینگے کا مرض بھی لوگوں کو کافی پریشان کر رہا ہے۔ گرم مرطوب علاقوں میں اس وائرس سے ہر سال لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں، چنانچہ اس مرض کا علاج دریافت کرنے کی کوششیں بھی پورے شد و مد سے جاری ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ڈینگی بخار کی 4 قسمیں ہوتی ہیں اور ہر سال ان سے 40 کروڑ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس مرض کی علامتیں شدید فلو سے ملتی ہیں، اور اگر انفیکشن ایک سے زیادہ مرتبہ ہو تو جان بھی جا سکتی ہے۔ امریکی جرید سائنس میں محققین کا ایک جائزہ شائع ہوا ہے، جس میں امریکہ اور سنگاپور کے ماہرین نے انسانوں میں ایک ایسی مضبوط اینٹی باڈی یا قوت مدافعت کا ذکر کیا ہے جو ڈینگی کی دوسری قسم کے اثرات ختم کر دیتی ہے، جس میں وائرس کی شدت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہی خلیے پر مشتمل اس اینٹی باڈی کا ڈینگی کے مریضوں کے خون میں پتہ چلایا گیا۔ جیمز کرو امریکی ریاست ٹینیسی کی وینڈربلٹ یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے ویکسین سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں۔ کرو کہتے ہیں کہ یہ ایک خلیے والی اینٹی باڈی انسانوں میں انفیکشن کو خلیوں میں انتہائی ابتدائی سطح پر روک دیتی ہے۔
The virus injects its own genes into the cell to make more of itself.
وائرس جسم میں داخل ہو کر خلیوں میں جینیاتی طور پر تقسیم ہو جاتا ہے، اور یہ اینٹی باڈی واقعتاً اس وائرس کو روکتی ہے تاکہ وہ خلیوں میں اپنی جین سرایت نہ کر سکے۔ اس اینٹی باڈی کا تجربہ چوہوں پر کیا گیا تو ان میں ڈینگی کا کامیابی سے خاتمہ ہو گیا۔ کرو کا خیال ہے کہ اس اینٹی باڈی کی دریافت ڈینگی بخار کی 4 قسموں کے علاج کے لیے کام آ سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈینگی کی دیگر قسموں کے خلاف بھی ایسی ہی اینٹی باڈیز تلاش کی جا سکتی ہیں، چنانچہ اگر ہم واقعی انسانوں کے لیے کوئی دوا تیار کر پائے تو یہ ایک ایسا مرکب ہوگا جو ڈینگی کی 4 قسموں میں مفید ہوگا اور 4 طرح کے وائرس کے خلاف کارآمد ہوگا۔ کرو کہتے ہیں کہ محققین دوائیں بنانے والی بہت سی کمپنیوں سے رابطے میں ہیں جو اس اینٹی باڈی کو ڈینگی بخار کے علاج کے لیے دوا کی صورت دینا چاہتی ہیں۔ ڈینگی ہو یا کوئی اور مرض، اس سے بچاؤ کی اصل تدابیر تو وہی ہیں جو ہر مرض کے لیے ہیں۔ اگر حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کیا جائے تو ان سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سی بیماریاں محض صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ اگر اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھا جائے، پانی جگہ جگہ کھڑا نہ رہے، اس میں مچھر پیدا نہ ہو اور گڑھوں میں مچھر مار تیل ڈال دیا جائے اور اسی طرح کی دوسری احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو ڈینگی کیا ہر مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستانی فلموں میں اضافہ، کراچی سے لاہور کی ریلیز، تفصیلات فکر و فن میں۔
کراچی دنیا کا آٹھواں بڑا شہر، یہاں دور دور سے لوگ اپنی قسمت آزمانے آتے ہیں۔ جس طرح یہ صاحب، یہ یہاں آئے تھے اداکار بننے۔ واقعی میرے ساتھ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، سوائے اس چڑے نیبر مریم کے۔
کراچی سے لاہور تک کے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات پر بنی پاکستانی فلم کراچی سے لاہور ریلیز ہو گئی ہے۔ وجاہت روف کی ڈائریکشن میں بننے والی اس فلم میں پاکستانی شوبز انڈسٹری کے ستاروں کے بجائے نسبتاً نئے چہرے نظر آئیں گے، اور یہی اس فلم کی سب سے بڑی خوبی ہے۔
چلتے چلتے رک جائے، دل یہ سنبھل نہ پائے، ہو جاتا ہے کچھ ایسے کبھی، نہ پھر یہ دیکھے کچھ اور یہ نہ جانے دیوانگی۔
فلمی ستاروں کے بجائے نئے لوگوں کو لے کر فلم بنانا ایک بہت دلیرانہ فیصلہ ہے، کیونکہ عام طور پر فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز فلم کو کامیاب بنانے کے لیے مشہور اداکاروں پر انحصار کرتے ہیں۔
تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کی ہے؟ تم نے میرے پیرنٹس کی آخری فوٹو جو انہوں نے ایک ساتھ کھچوائی تھی ایکویریم میں گرا دی ہے۔
پانی میں گر کے کون سا فوٹو گل گئی؟ فوٹو ہے کہ ڈسپرین۔
فلم کراچی سے لاہور تک کی کہانی لکھی ہے اداکار اور مصنف یاسر حسین نے۔ کہانی ایک ایسے نوجوان کے گرد گھومتی ہے جو بینکر ہے اور کچھ کر دکھانے اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شہزاد شیخ نے اپنا کردار انتہائی مؤثر طریقے سے نبھایا ہے، جبکہ ان کی ہیروئن ہے اشیتا سید۔ شہزاد کا کراچی سے لاہور کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ لاہور میں رہنے والی اس کی محبوبہ کی شادی کہیں اور کی جا رہی ہے۔
میں شادی کر رہی ہوں۔
اتنی غربت میں اتنے مہنگے مہنگے تحفے دلاتا رہا تجھے، میں لاہور جاؤں گا، اس کی شادی روکوں گا۔ کیا تم لوگ میرے ساتھ ہو؟
وہ یہ شادی رکوانے کے لیے ہنگامی طور پر سڑک کے راستے لاہور روانہ ہوتا ہے، لیکن سفر کے لیے اسے اپنے پڑوسیوں کی گاڑی ادھار مانگنا پڑتی ہے، جو نہ صرف گاڑی دیتے ہیں بلکہ اس طویل سفر میں اس کے ہم سفر بھی بن جاتے ہیں۔ شہزاد کی پڑوسن کا کردار عائشہ عمر نے ادا کیا ہے۔ ناقدین کے مطابق فلم کا ایک مثبت پہلو موتی کا کردار نبھانے والے یاسر حسین ہیں، جن کے بے ساختہ فکرے اور چٹکلے فلم بینوں کو کہانی سے جڑے رہنے میں مدد دیں گے۔
کدھر سے آئے؟ بولو کا بولو،
بولوں گا تو کراچی بولوں گا نا، لاہور تھوڑی بولوں گا۔
اس ایریا میں سالوں سے ڈرائیوروں کا ایک میلہ ہوتا ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ اس میلے کو انجوائے کرنے جاتے ہیں۔
پلان کیا ہے؟ نو نو نو
نو
شکیرا باتیرا۔
فلم کی کاسٹ میں جاوید شیخ، شہزاد شیخ، عائشہ عمر، یاسر حسین، احمد علی، اشیتا سید، راشد ناز، عاشر وجاہت اور منتہا مقصود شامل ہیں۔ اس رپورٹ کی تفصیل پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔
اکڑ بکڑ بمبے بوریا، بھیجو ہلو سادہ دلی۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ لاہور میں منگل کے روز انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے قصور میں بچوں سے زیادتی کے اسکینڈل کے 5 ملزمان کو 28 روز کے لیے پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے۔ پیر کے روز عدالت نے ان ملزموں کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اس اسکینڈل کے خلاف پورے ملک میں شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لاہور سے رپورٹ ہے افضل رحمان کی۔
منگل کے روز قصور جنسی زیادتی اسکینڈل میں ملوث 5 ملزموں کو لاہور کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے 28 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ان ملزموں کی پیر کے روز قصور کی ایک مقامی عدالت نے عبوری ضمانتیں منسوخ کر دی تھیں۔ منگل کے روز اس حوالے سے ہونے والی کارروائی کے دوران میں عدالت کو بتایا گیا کہ اسکینڈل میں بھتے کی رقم، ملزموں کے استعمال میں آنے والے کیمرے وغیرہ اور ان کے قبضے میں ویڈیو کلپس کے حوالے سے ابھی تفتیش کی جانی ہے۔ عدالت کی طرف سے 28 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیے جانے کے حکم کے بعد متاثرین کے وکیل نے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہا،
ہم نے یہ بھی عدالت سے عرض کیا کہ اس علاقے میں سینکڑوں کے حساب سے والدین اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر، اپنی غیرت کی خاطر مدعی نہیں بن رہے۔ اگر یہ ملزمان انکشاف کریں گے دوران ریمانڈ کہ کتنے اور بچے اور بچیوں کے ساتھ انہوں نے یہ ظالمانہ فیل کیا ہے، تو پھر سٹیٹ جو ہے بذات خود بھی مدعی بن کر ان کے خلاف مقدمات کا اندراج کرے گی۔ اس لیے بھی ریمانڈ ضروری ہے، ملزمان کا کس کس ملک میں اور بیرون ملک رابطہ تھا، یہ فلمیں کہاں جاتی تھیں، ان فلموں کو ایک آرگنائز کرائم کے علاوہ کس کس استعمال میں لایا جاتا تھا، یہ بھی ملزمان کے انکشاف پہ بات ہوگی۔
ملزموں کے وکیل کا البتہ یہ استدلال تھا کہ 5 میں سے 3 ملزموں پر تو محض دھمکیاں دینے کا الزام ہے، تاہم انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد ملزموں کے 28 روزہ ریمانڈ کا حکم جاری کر دیا۔ دریاسنا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے قصور زیادتی اسکینڈل پر عدالتی کمیشن بنانے سے انکار کے بعد حکومت پنجاب نے ایک ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس کی سربراہی میں مشترکہ تفتیشی ٹیم بنا دی ہے، جس میں خفیہ ایجنسیوں کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ اس ٹیم نے اپنے کام کا آغاز کرتے ہوئے پولیس سے اسکینڈل سے متعلق تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ ادھر قصور کے مضافات میں واقع متاثرہ علاقوں میں منگل کو بھی بے چینی کا ماحول دیکھنے میں آیا۔ حقوق انسانی کی تنظیموں کے نمائندے، سول سوسائٹی کے سرکردہ افراد اور سیاسی جماعتوں کے رہنما مقامی لوگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں آتے رہے۔ پنجاب کے سابق گورنر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری محمد سرور نے متاثرہ علاقے کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا،
پاکستان کے لوگ وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جب مظلوم اپنا مظلومیت کی کہانی لے کر تھانے میں جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ پولیس والے، تھانے دار اور ہمارے لیڈر جو ہیں مظلوم کا ساتھ دیں، وہ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں۔
چودھری محمد سرور نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ قصور جنسی اسکینڈل کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلایا جائے۔ اس حوالے سے عدالت میں ایک درخواست بھی دائر کی گئی ہے، جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ دریاسنا قصور جنسی اسکینڈل میں 7 ایف آئی آر کے اندراج اور درجن سے زیادہ ملزموں کی گرفتاری کے بعد اب اور لوگ بھی اپنے درخواستیں لے کر مقامی تھانے میں آ رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متاثرہ گاؤں حسین خان والا کی آبادی تو محض 15,000 ہے، مگر جنسی زیادتی اسکینڈل میں ملوث افراد نے ارد گرد کے بہت سے دیہات میں بھی یہ دھندا پھیلا رکھا تھا۔ اس اسکینڈل کی تفتیش کے لیے قائم کی گئی مشترکہ تفتیشی ٹیم بدھ کے روز اس علاقے کا دورہ کرنے والی ہے۔ اس ٹیم نے 15 روز میں حکومت کو اپنی حتمی رپورٹ پیش کرنا ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے وائس آف امریکہ کے اسلام آباد بیورو کو بتایا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف جلد ہی پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا گزشتہ دو برس کے دوران یہ تیسرا دورہ ہوگا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے کہا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جواد ظریف آنے والے دنوں میں پاکستان آئیں گے، لیکن انہوں نے اس کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ تاہم ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ اسی ہفتے پاکستان کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا گزشتہ دو سالوں کے دوران پاکستان کا یہ تیسرا دورہ ہوگا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ سے دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی امور پر بھی بات چیت کی جائے گی۔
ان دی کمنگ ڈیز ہی وڈ بی وزٹنگ پاکستان، لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ہے میرے پاس۔ بیسیکلی تو فوکس بائی لیٹرل پہ ہی ہوتا ہے ان وزٹس کا، اینڈ اوبویسلی وی نارملی وی آلسو ڈسکس ریجنل ایشوز اینڈ انٹرنیشنل ایشوز آف میوچل انٹرسٹ اینڈ کنسرن۔ دس از دی یو نو اسٹینڈرڈ ایجنڈا فار آل بائی لیٹرل میٹنگز۔
تہران کے جوہری پروگرام سے متعلق گزشتہ ماہ طے پانے والے معاہدے کے بعد جواد ظریف کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ پاکستان نے ایران اور چھ عالمی طاقتوں کے درمیان معاہدے کو خوش آئند پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران پر عائد تعزیرات کے باعث اسلام آباد اور تہران کے درمیان کئی منصوبے متاثر ہوئے، جن میں گیس درآمد کا پاکستان ایران پائپ لائن منصوبہ بھی شامل ہے۔ تاہم اب اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کے بعد جیسے ہی تہران پر سے پابندیاں اٹھا لی جائیں گی، پاکستان ایران سے طے شدہ معاہدوں پر تیزی سے عمل درآمد شروع کر دے گا۔ پاکستان توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے ایران سے گیس درآمد کے منصوبے کو اہم تصور کرتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے گیس درآمد کے اس منصوبے پر ماضی میں کام اس لیے بھی تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکا کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ ایران سے گیس درآمد کے باعث پاکستان بھی ان بین الاقوامی تعزیرات کی زد میں آ سکتا ہے جو بین الاقوامی برادری بشمول امریکہ نے تہران کے تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری پر عائد کر رکھی ہے۔ دریاسنا پاکستان کی وزارت پانی اور بجلی نے ایک بیان میں کہا کہ جلد ایک اعلی سطحی وفد تہران کا دورہ کرے گا جس میں ایران سے بجلی درآمد کے مجوزہ منصوبے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ستر سال قبل دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے موقع پر جاپان نے اتحادی فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ 15 اگست کو جاپان نے باقاعدہ شکست قبول کر کے ہتھیار ڈالے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کا شکار جاپان بھی ہوا تھا اور اس کے دو شہروں پر ایٹم بم گرائے گئے تھے۔ جاپان کے جزیرے اوکیناوا میں ہونے والی جنگ کے بعد امریکہ کی زیر قیادت اتحادی افواج نے جزیرے میں اپنی فوجیں داخل کر دی تھیں۔ اس جنگ اور تازہ ترین صورتحال کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
اوکیناوا کا حملہ دوسری جنگ عظیم کی سب سے بڑی لڑائیوں میں سے ایک اور آخری تھا۔ اس میں امریکی جنگی جہازوں کے ایک بیڑے نے حصہ لیا جس پر ہزاروں بحری جہاز اور ہزاروں فوجیں تھیں۔ یہ جنگ 82 دنوں تک جاری رہی جس دوران دیہات تباہ ہو گئے، جنگلات جل کر خاک ہوئے اور تقریباً 2 لاکھ کے قریب افراد ہلاک ہوئے۔ اوکیناوا میں میرین اڈے پر ایک چھوٹا سا میوزیم قائم ہے جس میں جنگ کے وقت کی تصاویر اور یادگاریں رکھی گئی ہیں۔ اس عجائب خانے کے منتظم مارک وے کاسٹر اوکیناوا میں جاپانی جنرل متسورو روشی جیما کی جنگی حکمت عملی کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں،
His goal here is not to win. He has no intentions of winning the battle of Okinawa. His intentions is to bleed the American forces so bad.
ان کا مقصد یہاں پر جیتنا نہیں تھا، ان کا اوکیناوا کی لڑائی جیتنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان کا ارادہ امریکی فورسز کو شدید نقصان پہنچانا تھا تاکہ امریکی امن کی درخواست کریں۔ اوکیناوا میں شدید جانی نقصان اور سخت مزاحمت کو ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے کے فیصلے کو جواز کے طور پر استعمال کیا گیا تاکہ جاپانیوں کی ہمت کو توڑا جا سکے۔ آج اوکیناوا میں بہت سے لوگ اس ہولناک جنگ کو ابھی تک یاد کر رہے ہیں جس میں شہری آبادی کا ایک تہائی حصہ ہلاک ہوا۔ اس جنگ کے جاپانی فوجی بنکروں کو یادگار کے طور پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ ہمیں یوری پیس میوزیم ان 200 اسکول کی لڑکیوں کی کہانی بیان کرتا ہے جنہیں جاپانی فوج کے لیے بطور نرس بھرتی کیا گیا تھا. ان میں سے بہت سی لڑکیاں اس لڑائی میں ہلاک ہوئیں. شیما بکورو یوشی اس دھماکے میں شدید زخمی ہوئی تھیں. وہ کہتی ہیں کہ جاپانیوں نے لڑکیوں کو خبردار کیا کہ امریکی فوجی بہت بہرحمی سے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کریں گے اور قتل کر دیں گے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ایک امریکی فوجی نے ان کی زندگی بچائی. اور تب میں نے سوچا کہ کیا یہ دشمن ہے. میں نے سنا تھا کہ وہ ظالم ہے، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا اور وہ اچھا انسان تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری مدد کرے گا. جنگ کے زمانے کی تباہی کی یادیں اور ہلاکتوں نے اس جزیرے پر بہت سے لوگوں کو صاف گو امن پسند بنا دیا ہے، جو ان جزائر پر امریکہ کی موجودگی کو برقرار رکھنے اور قدامت پسند جاپانی حکام کی یہ کوشش کہ اس کی فوج مضبوط ہو دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
چین کی سخت کنٹرول والی کرنسی یوان کی قدر میں منگل کے روز 2 اشاروں میں سب سے زیادہ کمی دیکھنے میں آئی. چینی حکام کا کہنا ہے کہ کرنسی کی قدر میں کمی اسے مارکیٹ میں زیادہ سرگرم کرے گی. تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ چینی حکام کا یہ اقدام بظاہر برآمد کنندگان کو زیادہ آسانی دینے کے لیے ہے. بیجنگ سے وائس آف امریکہ کے لیے بلائٹ کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر.
چینی ین کی قدر میں 1 اشرے سے بتدریج اضافہ ہو رہا تھا اور منگل کے روز اس میں 1994 سے اب تک کی سب سے زیادہ کمی واقع ہوئی. 1.99% کمی، اس کی قدر روزانہ 2% اوپر نیچے ہونے سے کچھ ہی کم تھی. ایسا چین کے اس اعلان کے چند روز بعد ہوا ہے کہ برآمدات میں ایک مرتبہ پھر کمی ہوئی ہے، جبکہ جولائی میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 8% سے زیادہ سکڑاؤ پیدا ہوا تھا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ملک کی اسٹاک مارکیٹ میں حالیہ تیزی نے اس میں کردار ادا کیا ہے. 1 سال سے ڈالر کے مقابلے میں چینی ین بڑی حد تک مستحکم رہا ہے، تاہم یورو اور جاپانی ین جیسی کرنسیاں کمزور ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے دباؤ بڑھا اور برآمدات متاثر ہوئیں. چینی علاقائی سروس IHS اکنامکس سے وابستہ اقتصادی ماہر برائن جیکسن کہتے ہیں،
If we look at the real effective exchange rate, which is against a basket of currencies that compose China's major trade partners, it's actually appreciated somewhere in the range of around
13%. اگر ہم چین کے ساتھ تجارت میں شریک ممالک کی کرنسیوں کو دیکھیں تو حقیقی مؤثر شرح مبادلہ میں 13% تک بہتری آئی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ گزشتہ برس کے دوران امریکہ کے مقابلے میں چین سے دوسرے ممالک کو برآمدات 13% زیادہ مہنگی رہی ہیں. پیپلز بینک آف چائنا کا کہنا ہے کہ وہ کرنسی کو مارکیٹ کے لیے زیادہ موافق بنا رہا ہے. ماضی میں چین دیگر تجارتی ممالک کی بنیاد پر ہر روز اپنی کرنسی کی وسطی قدر یا مڈ پوائنٹ کا تعین کرتا رہا ہے. اس مڈ پوائنٹ سے مارکیٹ 2% اوپر یا نیچے جا سکتی تھی، مگر بہت سے معاملات میں یہ حائل ہو سکتی تھی. اب تجارت کے لیے روزانہ قدر بڑی کرنسیوں کو مد نظر رکھ کر مقرر کی جائے گی، اور یہ بھی پیش نظر ہوگا کہ اس سے پہلے کے تجارتی عرصے میں یوین کس قیمت پر بند ہوا. IHS اکنامکس کے برائن جیکسن کہتے ہیں کہ یہ اقدام شفافیت کی جانب بتدریج پیش قدمی ہو سکتا ہے. چائنا سٹیٹک بینک انٹرنیشنل میں چیف اکانومسٹ لیاو چن کہتے ہیں کہ یہ چینی کرنسی کو آزاد کروانے کی جانب ایک قدم ہے. وہ کہتے ہیں کہ چینی یوان سے تجارت اب بھی آزاد نہیں. پیپلز بینک آف چائنا مسلسل مداخلت جاری رکھے گا، مگر ہو سکتا ہے نئے اعلان اور اصلاحات کے پیش نظر اس کی مداخلت کا تسلسل قدرے کم ہو جائے. اگر چین مارکیٹ میں مزید اتار چڑھاؤ ہونے دیتا ہے تو اس اقدام سے کرنسی کو بین الاقوامی سطح پر لانے کی اس کی کوشش میں مدد ملے گی. چین کی کوشش ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یوان کو کرنسیز کے اس گروپ میں شامل کرے جس میں امریکی ڈالر، یورو، جاپانی ین اور برطانوی پاؤنڈ شامل ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یونان اور اس کے عالمی قرض دہندگان کے درمیان 3 سال کے لیے اصولی طور پر ایک نئے بیل آؤٹ قرضے پر اتفاق ہوا ہے، جس کی تفصیلات منگل تک طے ہونا ہے. یورپی کمیشن کی خاتون ترجمان انیکا برائٹ ہارٹ نے جو اس بات چیت کی اہم سالس تھی تصدیق کی کہ 94 ارب ڈالر کے اس پیکج پر پیش رفت متوقع ہے. انہوں نے کہا
What we have at the moment is a technical level agreement reached by the staff of the institutions and the Greek authorities on the ground following the weeks of negotiations.
وہ کہہ رہی ہیں کہ اب تک ہم ایک تکنیکی درجے کے معاہدے پر پہنچے ہیں جو ادارے کے عملے اور یونانی حکام کے درمیان ہفتوں سے جاری مذاکرات کے بعد طے پایا ہے. جو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے وہ سیاسی معاہدہ ہے جس کی ضرورت ہے, لیکن ابھی کچھ چھوٹی چھوٹی تفصیلات طے ہونا باقی ہیں. برائٹ ہارٹ نے کہا کہ حتمی معاہدے پر 28 رکنی یورپی یونین کے اعلی سطح کے حکام کی منظوری باقی ہے. انہوں نے کہا کہ سینئر مالیاتی عہدیداروں کا اجلاس منگل کے روز ہوگا. یونان کو یورپی سینٹرل بینک سے لیے گئے قرض کو ادا کرنے کے لیے 20 اگست سے قبل 3.5 ارب ڈالر درکار ہیں. یونان 5 سال سے زائد عرصے سے مالیاتی بحران کا شکار ہے اور اسے پہلے بھی بحران سے نکلنے کے لیے 2 بیل آؤٹ قرض دیے جا چکے ہیں جن کی مجموعی مالیات 270 ارب ڈالر تھی. قرضوں کے عوض حکومت نے اخراجات میں کمی اور وسیع پیمانے پر اقتصادی اصلاحات کی ہیں جن کا مطالبہ قرض دہندگان نے کیا تھا. تاہم کٹوتیوں کے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات حد سے زیادہ سخت ہیں اور انہوں نے یونان کی پہلے سے بیمار معیشت کا گلا گھونٹ دیا ہے. خبریں ختم ہیں.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
سمعین, گزشتہ کئی عشروں سے اردو ادب کی مختصر تاریخ تقریباً ایک نصابی کتاب بن گئی ہے. 1970 کے عشرے میں شائع ہونے والی اس کتاب کے لاتعداد ایڈیشن بازار میں آ چکے ہیں. یہ کتاب نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی شائع ہو چکی ہے. کتاب کے مصنف ڈاکٹر سلیم اختر نے یہ کتاب کیوں اور کب لکھی, اس کی کہانی آپ ڈاکٹر سلیم اختر ہی کی زبانی سنیے. میزبان ہیں اسد نصیر.
نہیں نہیں نہیں, میں سچی بات اعتراف کرتا ہوں کہ جس وقت میں یہ کتاب لکھ رہا تھا نا, اس وقت قطن میرے ذہن میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ کتاب اس طرح کلک ہو جائے گی. ہوا یہ تھا کہ ایک تو ذرا جو ایک ادبی تاریخ کا ایک جو فارمولہ ہے نا, اس سے ہٹ کر میں نے یہ کتاب لکھی. اچھا, ایک چیز, میں کیونکہ فکشن رائٹر ہوں, یہاں وہ حس کام آئی کہ میں نے اسے تنقید کے خشک اسلوب میں نہیں لکھا ہے, بلکہ فکشن کا جو اسلوب ہے نا, اور اگر آپ نے کتاب دیکھی تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں جو میں نے ضمنی عنوانات بنائے ہیں وہ جو تھے, اس کی وجہ سے کتاب میں ایک تو دلچسپی پیدا ہو گئی, ایک ادبی رنگ پیدا ہو گیا. اور مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کتاب کو, یعنی وہ لوگ جو جن کا ایم اے اردو سے کوئی تعلق نہیں, انہوں نے کہا جی ہم نے اس کتاب کو صرف اسلوب کی وجہ سے پڑھا. پھر ایک کام یہ کیا کہ کتاب, سچی بات ہے مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا, میں تو لکھنے کا بھی ابتدائی دور تھا, ابھی اتنا تجربہ بھی نہیں تھا. 70 میں یہ کتاب آئی تھی پہلی مرتبہ, 200 کی چھوٹی سی کتاب تھی. ایک سال کے اندر اندر ایڈیشن ختم ہو گیا, میں پھر اسے اپ ٹو ڈیٹ کیا, یعنی سال ڈیڑھ سال کی ایوریج سے ایڈیشن بکتے رہے اور میں ایڈیشن میں اضافے کرتا رہا, اپ ٹو ڈیٹ کرتا رہا, حتیٰ کہ 2000 میں میں نے پوری کتاب ری رائٹ کی. ریٹائرمنٹ کے بعد میرے پاس وقت تھا تو سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا. تو فرینکلی مجھے قطن توقع نہیں تھی کہ اتنی سیل ہوگی. آج میں ہندوستان گیا جب پہلی دفعہ, آج سے 30 برس پہلے, تو یہ کتاب میری پہچان تھی. اور دلی کے 3 پبلشر مجھے ملے جنہوں نے اپنے اپنے طور پہ اس کے الگ الگ ایڈیشن چھاپ چکے تھے. ایک بنگلہ دیش کے پروفیسر نے بتایا کہ جی میں آپ کی کتاب دلی سے خرید کے لے کے گیا, کلیم سہسرامی مرحوم, اور آزاد شاہی یونیورسٹی میں میں نے یہ نصاب میں لگوائی ہے. تو سچی بات ہے میرے ذہن میں قطن یہ نہیں تھا کہ اس کی اتنی وسیع پیمانے پر سیل ہوگی یا 1.5-2 سال کے بعد اس کا ایڈیشن چھپتا رہے گا. تو میں نے بھی اس پہ جان ماری ہے اور میں مسلسل اسے اپ ٹو ڈیٹ کرتا رہا ہوں, کمی بیشی ہوتی رہی, جو غلطیاں معلوم ہوئے سن غلط تھے, اپنے طور پہ میں اسے درست بھی کرتا رہا ہوں.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر رائفل میں شوٹرز گرل کے نام سے ایک ریسٹورانٹ قائم کیا گیا ہے جہاں مقامی لوگوں کے علاوہ دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر خواتین ویٹرز کھانا پیش کرتے وقت گولیوں سے بھری ہوئی پستولیں ساتھ رکھتی ہیں. گاہکوں کو بھی یہاں بندوق لانے کی اجازت ہے. ये पीर की सुबह के 11 बजे हैं और अभी से शूटर्स ग्रिल्ड रेस्टोरेंट के बाहर ग्राहकों की कतार बनना शुरू हो गई है। ये कोलोराडो का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर खवातीन वेटर्स पिस्तौल या बंदूक खुलेआम लेकर घूमती हैं। रेस्टोरेंट के दरवाजे पर भी लिखा है पिस्तौल या बंदूक लाने की इजाजत है। इस रेस्टोरेंट की मालिक लॉरीन ब्यूबर्ट कहती हैं कि शूटर्स ग्रिल के पीछे 3 चीजें कारफरमा हैं।
God, guns, and great food.
खुदा, बंदूक और अच्छा खाना। लॉरीन ब्यूबर्ट और उनके शौहर जेसन ने 2013 में ये रेस्टोरेंट खोला और कस्बे राइफल के नाम से मंसूब शूटर्स ग्रिल नाम दिया।
One reason why I began to carry was there was an altercation in the alley where a man was beat to death.
मेरे मुसल्ला होने की एक वजह ये है कि यहाँ पर एक गली में हाथापाई के दौरान एक शख्स हलाक हो गया जिसने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैं अपनी हिफाजत का एक तरीका ढूंढना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे कारकुन महफूज रहें और मेरे गाहक महफूज रहें। राइफल कस्बा कोलोराडो दरिया के नज़दीक वाक़े है जहाँ पर शिकार की मुतादिद आउटडोर सरगर्मियाँ हैं। ब्यूबर्ट कहती हैं कि मुल्क के इस हिस्से में बंदूक या पिस्तौल के लिए एहतराम और रिवायत की वजह से शूटर्स ग्रिल रेस्टोरेंट मुनासिब जगह है। गाहक भी इससे इत्तेफाक करते हैं।
Well, oddly enough, I probably didn't even notice until it
मैं उस वक्त तक इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानती थी जब तक ये मशहूर ना हुआ था। डीजे ब्राकिल यहाँ पहली मर्तबा आए हैं। वो कहते हैं,
I feel as safe as can be. This is the safest place you can be right now. So no, it doesn't intimidate.
मैं ये महसूस करता हूँ कि ये इस वक्त महफूज तरीन जगह है। मैं इससे खौफजदा नहीं हूँ। यहाँ पर गैर मुल्की सयाह भी आते हैं। पीटर रीड जर्मनी से ताल्लुक रखते हैं। हम इस जगह पर रुके क्योंकि हमें भूख लगी थी। एक शख्स ने हमें बताया कि ये मशहूर रेस्टोरेंट है जहाँ पर वेटर्स मुसल्ला हैं। इस रेस्टोरेंट के खाने की फहरिस्त में डिशों के नाम भी हथियारों से मंसूब हैं, जैसा कि शॉटगन बुरीतो, लॉक्ड एंड लोडेड नाचोस और गुआक 9 मशहूर डिशेस हैं। अमेरिका में गन कंट्रोल एक मुतनाज़ मौजू है। कोलोराडो का शुमार 50 रियासतों में से 29 रियासतों में होता है जहां खुलेआम बंदूक या पिस्तौल रखने की इजाज़त है और वो भी परमिट के बगैर। जॉन डायर मकामी पुलिस चीफ हैं।
Well, what an open carry means is that people are allowed to carry guns in the open, like for instance that I'm carrying on the side.
वो कहते हैं कि खुलेआम हथियार लेकर घूमने का मतलब ये है कि लोग इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं, जैसा कि इस वक्त मेरे पास एक पिस्तौल है। ताहम इस रेस्टोरेंट के कुछ ग्राहकों के लिए ये आइडिया गैर इत्मीनान बख्श है। टॉम फेयर यहाँ एक दोस्त की दावत पर आए हैं।
I'm not a fan of guns. I'm uncomfortable with the fact that our country is as
मैं असलहा का शौकीन नहीं हूँ। मैं इस हकीकत से परेशान हूँ कि हमारा मुल्क या मुल्क का ये हिस्सा बंदूकों का दिलदादा है। कुछ मकामी लोगों का मानना है कि बंदूक या पिस्तौल गाहक बाहर से लेकर आते हैं और इसे किसी रेस्टोरेंट में लाना एक कारोबारी चाल है, लेकिन शूटर्स ग्रिल की खवातीन वेटर इससे इत्तेफाक नहीं करती। जॉर्जीना बूथ कहती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मसला है। ये हमेशा बंद रहती है और उम्मीद है कि इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी कि इसे बाहर निकाला जाए। शूटर्स ग्रिल रेस्टोरेंट बाजार कामयाब हो रहा है जहां लोग रेस्टोरेंट के बाहर ना सिर्फ तस्वीर लेते हैं बल्कि रियासत से बाहर की लाइसेंस प्लेट वाली गाड़ियां भी देखी जा सकती हैं, जिससे मालूम होता है कि इससे राइफल कोलोराडो को नक्शे पर उभर कर सामने आने में मदद मिलेगी। सामीन कारोबार में कामयाबी का एक तरीका इनफरादियत या अनोखापन है। अपनी दुकान चमकाने के लिए कारोबारी लोग तरह तरह के हरबे आजमाते हैं, कुछ छोटे पैमाने पर और कुछ बड़े पैमाने पर। बहरहाल अगर कानून का एहतराम और इसकी पाबंदी करते हुए कोई इख्तरा की जाए तो इस पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं होता, मगर राय आमा जरूर इख्तिलाफ कर सकती है। फिलहाल तो ये रेस्टोरेंट चल रहा है मगर रास्ता पुरखतर है। ये एडवेंचर महंगा भी पड़ सकता है। नेक दुआओं के साथ मैं हूँ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کیسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی بہجت کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی صورتحال کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کا تعلق سائنس کے شعبے سے ہے، اور یہ ترقی پذیر ملکوں میں لوگوں کی روزمرہ زندگیوں میں کافی مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ افریقہ میں ترقی پذیر ملکوں کی حکومتوں کے پاس اکثر وسائل کا فقدان ہوتا ہے، اور اپنے عوام کی روزمرہ زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے انفراسٹرکچر بھی کم ہی رہتا ہے۔ ایسے حالات میں حکام اور مقامی تاجر لو ٹیکنالوجی سولیوشنز تلاش کرتے ہیں جنہیں ملک کی سطح پر رائج کر دیا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے جارج پوٹچ کی رپورٹ کے مطابق نیم سہارا افریقہ کے بیشتر ملکوں میں پینے کے صاف پانی کا حصول ابھی تک ایک بڑا چیلنج ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بڑے شہروں میں کچی بستیوں کے مکین ہیں۔ ایسی ہی ایک بستی کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں ہے اور نام ہے اس کا مٹھاری۔ اس کچی بستی میں بسنے والے بیشتر رہائشی، اور وہ بھی زیادہ تر خواتین، کو پانی کے حصول کے لیے کئی کلومیٹر دور چل کر جانا پڑتا ہے، اور پھر اتنی مسافت کے بعد حاصل ہونے والا یہ پانی صاف بھی نہیں ہوتا، آلودہ ہوتا ہے۔ متھاری کی رہائشی پاولین وانزا کہتی ہیں کہ ہم پانی کے صاف ہونے پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ گندا پانی ہوتا ہے اور اسے پینے کے قابل بنانے کے لیے ابالنا پڑتا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے نیروبی سٹی واٹر اینڈ سپرچ کمپنی نے پائپ نیٹ ورک کا مہنگا نظام قائم کرنے کی بجائے ڈنمارک کی ایک کمپنی گرن فوس کے ساتھ مل کر چار ایسی مشینیں نصب کر دی ہیں جن سے صاف پانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان مشینوں سے صاف پانی کے حصول کے لیے صارفین کو ایک اسمارٹ کارڈ کے ساتھ ادائیگی کرنا پڑتی ہے، اور 20 لیٹر صاف پانی کی قیمت آدھا امریکی سینٹ ہے۔ پھر کارڈ میں رقم میں اضافہ کرنا بھی آسان ہے، جو اسمارٹ فونز میں یا پھر مقامی دکانوں پر جا کر مزید رقم جمع کرائی جا سکتی ہے اسی اسمارٹ کارڈ کے اندر۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ اسمارٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پانی کو منظم انداز میں تقسیم کیا جائے۔
The water that is being dispensed by the machine here, we are sure of its quality. We are assuring them that they're going to get quality water from the machine.
نیروبی سٹی واٹر کمپنی کے فلپ گچوکی کہتے ہیں کہ یہاں مشین کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا ہے، ہمیں اس کے معیاری ہونے پر یقین ہے، ہم ان لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ مشین سے بہتر پانی حاصل کریں گے۔ پانی کی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ پانی فراہم کرنے والی مزید مشینیں نصب کرنا چاہتی ہے۔ افریقی گھروں میں صاف ہوا بھی ایک اور چیلنج ہے۔ بیشتر لوگ ابھی بھی کھانے پکانے اور حرارت کے لیے باہر کھلے میں آگ دہکاتے ہیں۔ زہریلے دھوئیں سے آلودہ ہوا میں سانس لینے سے سانس کے دائمی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، خاص طور پر بچوں میں۔
In the world today, globally, 4 million people die out of cooking.
محقق میری انجنگے کہتی ہیں کہ آج کی دنیا میں عالمی سطح پر 40 لاکھ افراد اسی نوعیت کی آگ پر کھانا پکانے سے ہلاک ہوئے ہیں، اور جس میں اموات کی وجہ صحت سے متعلق سانس کے مسائل ہیں جن کا تعلق باورچی خانے میں اٹھنے والے دھوئیں سے ہوتا ہے۔ یہ صورتحال بدل سکتی ہے، اور اس کا سہرا کینیا میں 6 لاکھ ٹن چینی کی سالانہ پیداوار کے سر بنتا ہے، جس کی ذیلی پیداوار کو بگاسی کہتے ہیں۔ کینیا کے تاجر ٹام آسبرن نے محسوس کیا کہ بگاسے کو ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے جلایا جاتا ہے تو اس سے نقصان دہ دھواں نہیں نکلتا۔ ٹام آسبرن کہتے ہیں کہ ہم گنے کے چھلکے لے لیتے ہیں اور پھر اسے ایک ماحول دوست دھوئیں کے بغیر انتہائی توانا چارکول کے گٹھوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، جسے روایتی ایندھن کی طرح عام سٹووز پر یا پھر بوائلرز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بگاس کو ایک خصوصی بھٹی میں کم آکسیجن کے ساتھ جلایا جاتا ہے، اور پھر اسے گھٹوں کی شکل دے کر بوریوں میں بھر دیا جاتا ہے۔ صارفین کہتے ہیں کہ لکڑی سے آگ جلانے کے مقابلے میں یہ کہیں بہتر ہے۔
وقت لیانسا ہی سسا اوما اکونا
لانت نیادہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا تو بچے بیمار نہیں ہوئے، اور گھر میں درجہ حرارت بھی نہیں بڑھا، حتیٰ کہ کھانے میں بھی دھوئیں کا ذائقہ نہیں آیا۔ یہ بہت عمدہ ہے۔ آسبرن کی کمپنی گرین چارڈ کو امید ہے کہ وہ بالآخر 60 لاکھ صارفین کی ایندھن کی ضروریات کو پورا کر سکے گی۔ تو جناب، سائنس اور ٹیکنالوجی کا عمل دخل ہماری روزمرہ زندگی میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر ویکٹر میئر اور انجینئر مشٹ بنس کی۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کریں گے نفیس احمد بھائی، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.